أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے آپ کے پسندیدہ پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ ہم سے جڑے رہتے ہیں اور یہ سوالات بھیجتے رہتے ہیں اس پروگرام کے لیے، وہ چاہے واٹس اپ کے ذریعے ہو یا فیس بک کے ذریعے ہو۔ اور آپ کی خدمت میں جیسا ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ باقاعدہ فیس بک کے ذریعے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور فیس بک پر آئیں اور اپنے سوالات ہمیں لکھ کر بھیجیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، فیس بک پر بھی دیے جائیں گے اور پروگرام میں بھی آپ کے سوال کو شریک کیا جائے گا۔ اور ہمارے جو فیس بک کا ایڈریس ہے تو وہ ہے راہ زندگی، راہ زندگی یعنی آخر میں ڈبل ای ہے، اس کے ذریعے سے آپ راہ زندگی لکھیں تو آپ ہمارے پیج پر آئیں گے اور اس پر آنے کے بعد آپ ہم سے سوالات پوچھیں، ہمارے مہمان آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی پروگرام میں مقدمات لباس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم نے نماز کے وقت کے حوالے سے بیان کیا، ہمارے مہمان نے بیان کیا کہ کس طریقے سے نماز کا وقت کون کون سا ہے، اور اس کے بعد ہم نے گزشتہ ہفتے گفتگو شروع کی تھی لباس کے حوالے سے کہ نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے شرائط کون کون سے ہیں، کن کن چیزیں، کون کون سی چیزیں شرط ہیں لباس کے لیے، اور اسی طرح مرد کے لیے لباس کتنا ضروری ہے، ایک خاتون کے لیے لباس کتنا ضروری ہے جو نماز پڑھنا چاہتی ہے۔ اور آج بھی ہم اسی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ پروگرام میں تشریف لائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ المعصومین۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس خدمت کے لیے آپ نے منتخب کیا، اور میں اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں۔
جی بالکل، بہت شکریہ۔ حضور، ہماری گفتگو چل رہی تھی لباس کے حوالے سے کہ مثلاً کیا کیا شرائط ہیں لباس کے، اور ایک تفصیلی تقریباً گفتگو رہی جتنا وقت تھا ہمارے پروگرام میں۔ آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے ایک شرط یہ بتائی تھی لباس کے لیے کہ نمازی کا لباس نجس نہیں ہونا چاہیے، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مثلاً وہ صورتیں آپ بیان کیجئے کہ جن موارد میں انسان کا بدن اور لباس اگر نجس ہو تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔
جی، ہم نے اس سے قبل بیان کیا تھا کہ مقدمات میں پہلی چیز وقت ہے۔ جب تک وقت نہیں آئے گا کوئی بھی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز لباس کا پاک ہونا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسے موارد بھی کچھ ہیں کہ جس میں لباس اور بدن نجس ہو تو نماز باطل ہے، اور اس صورت میں نماز صحیح واقع نہیں ہوگی تو قضا کرنا ہوگی۔ وہ تقریباً تین صورتیں ہیں۔ آدمی، پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ میرا جسم، میرا بدن اور نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس صورت میں نماز اس کی باطل ہے، اور اسے مثلا پاک لباس اور پاک بدن کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ بدن کو پاک کرے، لباس کو پاک کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ دوسری صورت، کسی نمازی نے مسائل کو جاننے میں کوتاہی کی، کوتاہی کی وجہ سے وہ یہ نہیں جان پایا کہ مجھے نجس لباس یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں چاہیے، باطل ہے اس صورت میں یا نہیں، نہیں جان پایا چونکہ مسائل
کوتاہی اپنی طرف سے کی ہے۔ جی، اس کی ذمہ داری تھی کہ احکام اسلامی کو جانے
نماز پڑھنے،
کیونکہ یہ ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہے بے شک۔
نماز پڑھنے سے پہلے اس کو یہ مسائل جاننا چاہیے تھا کہ میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، میرا بدن کیسا ہونا چاہیے، اس کی شرائط کیا ہیں، مجھے کس صورتوں اور کن حالتوں کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اس نے کوتاہی کی، وقت بھی تھا، عالم دین بھی میسر تھے، لیکن اس نے کوتاہی کی توجہ نہیں دی، اس بنا پہ یہ مسئلہ نہیں جان سکا اور نجس لباس اور نجس بدن کے ساتھ اتنے نماز پڑھی تو وہ نماز باطل ہے۔ اس کو چاہیے کہ پھر یہ نماز قضا کرے پاک لباس اور پاک بدن کے ساتھ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جانتا ہے کہ میرا بدن یا لباس نجس ہے، لیکن نماز کا وقت آنے پر بھول جاتا ہے،
جی کہ پہلے سے علم تھا اس کو,
پہلے سے علم
لیکن اس وقت بھول گیا,
اس وقت بھول گیا
جی.
اور پھر اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے نجس بدن اور نجس لباس کے ساتھ, تو اس کی نماز بھی باطل ہے
جی.
چونکہ عالم میں مسئلہ تھا وقت کے آنے پہ بھولا ہے
جی,
تو اس کی نماز بھی باطل ہے, اسے پھر سے پڑھنا ہوگی
جی.
یہ تین صورتیں جی تقریباً جی ایسی ہیں.
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ اگر انسان نجس لباس کے ساتھ یا نجس بدن کے ساتھ اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز صحیح ہے اس
جی. ایسی بھی صورتیں ہیں, وہ تقریباً چار صورتیں ہیں
جی,
کہ جن میں اگر نجس بدن یا لباس کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے
جی
تو اس کی نماز درست ہے.
صحیح.
مثلاً نہ جانتے ہوئے اس نے نجس لباس میں
جی
اور نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھ لی, پڑھنے صحیح. کے بعد متوجہ ہوا تو جی. اس صورت میں اس کی نماز درست ہے
جی.
نہیں جانتا تھا,
پتہ نہیں تھا,
مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا
جی.
نماز اسی حالت میں پڑھ لی, بعد میں مسئلہ معلوم ہوا
جی.
تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہے
صحیح.
دوسری صورت یہ کہ زخم کی وجہ سے لباس یا بدن نجس ہو گیا
جی
اور اس کو پاک کرنا دشوار ہے
صحیح,
اور اس کو عوض کرنا, تبدیل کرنا بھی لباس کو
جی
یہ بھی دشوار ہے. بدن کو پاک کرنے میں دشواری ہے, لباس کو بدلنے میں دشواری ہے یا پاک کرنے میں
جی.
اس صورت میں اگر وہ نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے, اس کی قضا ضروری نہیں ہے
صحیح.
بدن پہ لگے ہوئے زخم سے جو لباس نجس
جی
ہوا
جی
ہو یا بدن
جی.
تیسری صورت یہ ہے کہ لباس, وہ لباس جو خون سے نجس ہوا ہو یا بدن کا کوئی حصہ اگر خون سے نجس ہو گیا ہو
جی
اور اس کی مقدار ایک درہم سے کم ہو,
صحیح,
ایک درہم سے اگر کم ہے
جی
اور لباس نجس ہے
جی
اور بدن نجس ہے تو یہ نماز پڑھ لیتا ہے نمازی, تو اس صورت میں بھی اس کی نماز صحیح ہے
جی.
اور اس کے مسئلہ بھی جانتا ہے آدمی
جی
کہ میرے لیے نجس بدن کے ساتھ
نجس لباس,
لباس کے ساتھ
میرے لیے
نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور
جی
نماز باطل, لیکن مجبور ہے
جی,
مجبور ہے اسی لباس میں نماز پڑھنے پر اسی بدن کے ساتھ, تو مجبوری کی صورت میں بھی اس کی نماز درست ہے اور قضا کی ضرورت نہیں ہے
جی.
مثلا قید خانے میں ہے اور اتنا موقع نہیں ہے
صحیح.
یا دوسری مجبوریاں اضطرار جسے کہتے ہیں
جی,
مجبور ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے
صحیح.
اسے پڑھنا ہی پڑے گی نماز, تو نماز کو قضا نہیں کر سکتا ایسی حالت میں بھی
جی.
اسی نجس بدن اور نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ اس کی نماز درست ہے اور اس نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے
جی.
وہ نماز نجس لباس کو بہانہ بنا کر
جی
یا نجس بدن کو بہانہ بنا کر اس صورت میں نماز نہیں چھوڑ سکتا
صحیح.
اسی کے ساتھ نماز پڑھے گا, اس کی یہ نماز درست ہے
جی,
اور اسے بعد میں قضا کی ضرورت نہیں ہے
صحیح. بالکل
جی
جی. حضور بہت شکریہ, اجازت دیجیے, جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور جو ناظرین کے سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ
جی. بالکل ناظرین, آپ کے بہت شکر گزار ہیں, انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہر پروگرام کی طرح, اور کوئی بھی اگر سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ ہمارے واٹس اپ نمبر پر ہمیں اپنا سوال بھیجیے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہمارے یہاں پر مہمان دیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام, پروگرام راہ زندگی میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور جو آپ نے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حضور الحمدللہ ایک سوالات کا سلسلہ ہے, دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں. اسی طرح ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں اور جو یعنی لکھے ہوئے سوالات بھیجے ہیں ہمارے ناظرین نے,
بسم اللہ
بھی سلسلہ جی. حضور ایک یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر سجدے میں ناک زمین سے لگ رہی ہو, جب انسان سجدہ کر رہا ہے تو اس کی ناک جو ہے وہ زمین سے اگر لگ رہی ہے, مس ہو رہی ہے, تو اس صورت میں کیا حکم ہے, کیا اس کی نماز صحیح ہے؟
نماز کے صحیح ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ نماز کی حالت میں جب انسان سجدے میں جائے تو
جی
جیسے اپنا سر اور اپنی پیشانی کو سجدگاہ پہ رکھ کے, تو ناک کا لگانا بھی مستحب ہے. یہ عمل مستحب ہے کہ پیشانی
جی
اور ناک دونوں سجدگاہ پہ ہوں, مثلا جس جگہ سجدہ کر رہا ہے, تو یہ عمل مستحب ہے
جی.
ظاہر ہے مستحب پہ تو ثواب ملتا ہے, اس سے نماز باطل ہونے کا
جی
کوئی امکان نہیں ہے اور یہ عمل درست ہے
جی. بالکل حضور, اسی طریقے سے ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ چیزیں پروگرام میں یہاں پہ پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ وہ چیزیں جو کھائی اور پہنی نہیں جاتی ان کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے
جی,
تو لوہے کے اوپر سجدہ کرنا کیسا ہے؟
لوہے کے اوپر سجدہ کرنا بہرحال معدنیات میں سے ہے، لیکن جی اس سلسلے میں فقہا کے درمیان صراحت سے کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے یا میری نظر سے جی نہیں گزرا ہے، لیکن عام طور سے پاک مٹی، پاک پتھر، پاک لکڑی جی اور ایسے پتوں پہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے جسے عام طور سے کھایا نہیں جاتا ہے۔
جی بالکل، بہت شکریہ۔ تو حضور اجازت دیجیے، جو ریکارڈڈ سوالات ہیں ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سلسلے کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، جو آپ نے ریکارڈڈ سوالات بھیجے ہیں ان میں سے دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ جی
وعلیکم، کراچی سے رخسار بد النشی بات کر رہی ہوں۔ یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ایریا میں یہ بات چل رہی ہے کہ آغستانی کے نزدیک ساکس پہننے کا فتویٰ آ چکا ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ خواتین کے لیے ساکس پہننے کا فتویٰ آ چکا ہے؟ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ التماع سے دعا۔
جی بہت شکریہ۔ حضور پوچھا گیا ہے کہ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتوں کے نزدیک جو ہے وہ خواتین کے لیے موزے پہننا، یعنی ان کا فتویٰ یعنی ضروری ہے ان کی نظر میں، کیا اس طرح کا کوئی فتویٰ؟
جی اس میں فتوے کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ موضوع کی قید لگائی گئی ہو جی، ایسا تو نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے جی کہ جب بھی عورت نکلے تو اسے مکمل حجاب میں رہنا چاہیے جی، اور جس طرح سے اس پہ دوسرے جسم کے اعضاء کا پردہ ضروری ہے، اتنے چہرے کے علاوہ جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے یا گٹے تک اپنے ہاتھ کھلے رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ پورے جسم کا پردہ اس پہ واجب ہے، اسی طرح سے پیروں کا پردہ بھی واجب ہے
جی۔
لہٰذا اگر یہ پیروں کا پردہ کرنا موزے پہننے ہی پر منحصر ہے، جراب پہننے پر منحصر ہو تو اسے پہننا چاہیے جی۔ اگر اور کوئی طریقے سے پردہ کیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے جوتے ایسے ہیں جس میں پیر نظر ہی نہ آتے ہوں جی، تو وہ پاؤں کا پردہ ہو جاتا ہے جی، لیکن موزہ پہننا ہی ضروری ہو حجاب کے لیے
جی
ایسا کوئی مسئلہ ابھی تک نظر سے نہیں گزرا ہے
جی،
بس پیر کا چھپانا نامحرموں سے ضروری ہے،
جیسے دوسرے تمام اعضاء کا چھپانا ضروری
ضروری ہے اسی طرح سے پیروں کا پردہ بھی ضروری ہے۔
گزشتہ ہفتے بھی آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ چہرہ اور ہاتھ
جی
یہ کھلے رہ سکتے ہیں
جی،
اس کے علاوہ پورے بدن کا چھپانا۔
نماز میں تین چیزیں
جی،
پیر بھی کھلے رہ سکتے ہیں گٹے تک اور ہاتھ بھی
جی،
اور اتنا چہرہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے
جی،
لیکن نماز کے علاوہ
جی
یہ دو چیزیں کھلی رہ سکتی ہیں، ہاتھ گٹے تک اور چہرہ
جی،
لیکن پیروں کا چھپانا ضروری ہے۔
صحیح، بہت شکریہ حضور۔ اس کے بعد ایک سوال اور لیتے ہیں۔
بسم اللہ
جی، بسم اللہ۔
السلام علیکم، میں شاکر احمد شاہ کشمیر سے بول رہا ہوں
جی۔
میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہے؟
جی کیا حضور نے کبھی اذان دی ہے، یعنی تاریخی ایک سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ جی کیا کوئی اس طرح کا
اذان جس وقت سے اللہ کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے
جی
جبریل امین کے ذریعے، اس میں تو یہی آیا ہے کہ اسے حضور نے سماعت کیا اور مولا علی نے بھی سنا
جی،
تو حضور نے کہا علی تم نے اذان کو سنا؟
صحیح،
کہ جی میں نے سنا، کہ یاد بھی ہے کہ بالکل یاد ہے، کہ تو بلال کو بلا کے تعلیم دی جائے تاکہ وہ اذان کہہ سکیں
جی۔
زیادہ تر اسلام کے قانونی مؤذن رسول اللہ کی طرف سے بلال ہی مقرر ہوئے تھے
جی،
اس کے علاوہ حضور نے کہی یا نہیں کہی تو اس کے سلسلے میں عرض ہے، کہی بھی ہو تو تاریخ تمام جزیات کو ہمارے لیے نقل نہیں کرتی
جی،
اس کا اللہ کے ذریعے سے ہمارے لیے قانونی شکل میں آ جانا، ہمارے لیے مستحب قرار پانا، عمل کرنے کے لیے یہی کافی ہے
جی۔
ضروری نہیں ہے کہ حضور نے کہی بھی ہو اور تاریخ ہمیں بتائے بھی، چونکہ ہر عمل تو تاریخ ہمیں نہیں بتاتی
جی،
لہٰذا ہمیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ باقاعدہ، جہاں تک میری نظر ہے البتہ
جی،
ابھی تک میں نے جو اس سلسلہ کیا ہے اس میں میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا ہے کہ حضور نے باقاعدہ اقدام کیا ہو
اذان
کہنے کے لیے، بلکہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا آپ فرماتے ارحنا یا بلال
جی،
بلال آؤ اذان کہہ کے ہمیں تسلی دو، مثلا ہمارے آرام اور چین کا وقت
سامان فراہم کرو،
یہ کیفیت اذان کے سلسلے میں نقل ہوئی ہے کہ بلال کو حکم دیا جاتا ہے
جی۔
لیکن ایک مستحب عمل ہے تو بعید نہیں ہے کہ حضور نے بھی اس کو انجام دیا ہو
جی،
لیکن تاریخ نے ہم تک اس بات کو منتقل نہیں کیا ہے، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے اپنی معلومات کی بنیاد پہ
جی،
ہمارے پاس کوئی ایسا شاہد موجود نہیں ہے
جی۔ بالکل حضور، ایک فیس بک کے ذریعے سوال پوچھا ہے رضی حیدر زیدی صاحب نے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سید کے لیے کالا جوتا پہننا منع ہے؟
نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے
جی،
لباس کے سلسلے میں سید اور غیر سید کی کوئی قید ہو
جی
یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے
جی،
اور روایات میں ایسی ممانعت سید کے لیے وارد نہیں ہوئی ہے
جی۔ حضور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں ایک برا سمجھا جاتا ہے کالا جوتا پہننے کو
جی،
اس کے بارے میں
یہ ہمارے درمیان مشہور ہو چکا ہے کہ کالا جوتا پہننا
جی
آدمی کے لیے مکروہ ہے مرد مسلمان کے لیے، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اس کی کراہیت ثابت نہیں ہے
صحیح،
اس کا مکروہ ہونا ثابت نہیں ہے، یہ مشہور ہو چکا ہے،
مشہور ہو چکا ہے جی. تو حضور لباس کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ
لباس کے لیے کہا جاتا ہے جی کہ کالا لباس پہننا مکروہ ہے،
صحیح، لیکن جوتے کا شمار اس میں نہیں ہوتا،
اس میں نہیں
جی. بالکل، بہت شکریہ حضور، اجازت دیجیے ایک ریکارڈڈ سوال اور لیتے ہیں.
بسم اللہ
جی.
السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے جی، میرا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی نماز ہے جو پڑھنے کے بعد 700 سال کی قضا نماز ادا؟
جی بالکل، سوال کیا گیا ہے کہ کیا کوئی ایسی نماز ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کی جو ہے مثلا 700 سال کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں؟
اگر ہو بھی تو فقہی طور پہ فقہا ایسا نہیں کہتے، بلکہ انسان کی جو واجب نمازیں قضا ہو جاتی ہیں
جی
اس کو ادا کرنا واجب ہے
جی،
اور ادا نہ کر سکے اور اپنا کوئی بڑا بیٹا چھوڑ کے مرے تو جی پھر بیٹے پہ اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے.
صحیح.
اگر کسی نماز کا ثواب آیا بھی ہے تو وہ ثواب کی حد تک ہے
جی،
یہ نہیں کہ آپ کی قضا نمازیں اس سے ادا ہو جائے،
یعنی اتنا اجر مل جائے گا جتنا 700 سال کی نماز
ہو سکتا ہے. کسی روایت میں آیا اس کی بھی تحقیق کی ضرورت ہے.
صحیح.
بعض روایتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور سند کے لحاظ سے ضعیف ہوتی ہیں
جی،
یہ بھی ممکن ہے، تو اس کی تحقیق کی ضرورت ہے
جی،
لیکن وہاں ثواب کا مسئلہ ہو سکتا ہے
جی.
اور اگر کوئی روایت ہے بھی تو فقہا کا فتویٰ یہ نہیں ہے، ہمیں خود کوئی روایت دیکھ کے نتیجہ نکالنے کی مثلا ہمارے اوپر ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی روایت دیکھیں اور اس سے خود ہی نتیجہ، چونکہ ہمارے سامنے ایک روایت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس جیسی اس کے مخالف جانے کتنی روایتیں ہوں جو اس کو رد کر دی ہوں
جی.
تو یہ اسی لیے مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے.
صحیح.
اگر روایت ہو بھی تو ہمیں اس روایت پہ عمل نہیں کرنا ہے
جی،
بلکہ اپنے مجتہد سے پوچھنا ہے کہ ہماری جو قضا نمازیں ہو گئی ہیں ان کا کیا کریں
جی.
تو مجتہد کا فتویٰ تمام مراجع کرام کا فتویٰ ہے کہ واجب نمازیں اگر قضا ہو گئی ہوں
جی
تو انہیں ادا کرنا چاہیے، جب ہی وہ ادا ہوں گی. اس کے علاوہ کوئی بھی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ کے
جی
پوری زندگی کی آپ کی نمازیں ادا نہیں ہو سکتی.
صحیح حضور، اس طریقے سے بہت ہمارے یعنی معاشرے میں یہ بات رائج ہے، مثلا کوئی بھی ایک نماز کہ اس نماز کو فلاں دن اگر پڑھو گے تو تمہاری اتنے سال کی نمازیں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی،
مشہور ہونا اور ہے، لیکن ان چونکہ نماز کا تعلق
جی
فروع دین میں،
یعنی ہمیں بہت احتیاط
جی
کرنی چاہیے،
احتیاط کرنی چاہیے اور
جی
ان روایتوں کو ہم سے زیادہ ان کی سند کو، ان کے حسب و نصب کو، ان کے شجرے کو
جی،
ان کے پورے یعنی ان کے کیفیت کو
جی، پورا سلسلہ جو ہے، یہ
سلسلہ جو ہے
جی
ہر اعتبار سے ہمارا مجتہد ان روایات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، عالم ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، بہت زیادہ، تاکہ علماء کے درمیان عالم ہے
جی،
تو ہم سے کتنا زیادہ اس کا علم ہوگا جو علماء کے درمیان سب سے زیادہ علم رکھتا
جی
ہو. تو اسی لیے ہمیں تقلید کا حکم ہے. ہم اس منزل میں نہیں ہیں کہ کسی بھی آیت کسی بھی روایت کو دیکھ کر فوراً اپنے لیے نتیجہ نکال لیں اور اس پہ عمل شروع کر دیں، بلکہ ان مسائل میں ہمیں مجتہد عالم کی تقلید کرنا چاہیے، اسی کے فتوے پہ عمل کرنا چاہیے اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے.
صحیح، بالکل، بہت شکریہ حضور. اس کے بعد ایک ریکارڈڈ سوال اور لیتے.
بسم اللہ فرمائیں
جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسماعیل مہدی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں رہبر معظم سید علی خامنائی کا مقلد ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں لوگوں کو الحمدللہ ایران عراق زیارتوں پر لے کر آتا ہوں، لیکن میرا جو ہے سال میں 2 یا 3 دفعہ سے زیادہ آنا نہیں ہوتا. تو میرا سوال یہ کہ کیا اس دوران میرا نماز قصر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن ابھی تک میں قصر کی نیت سے ہی پڑھتا ہوں سفر میں، برائے مہربانی مجھے اس کا جواب میرے رہنمائی فرمائیں اس معاملے میں
جی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.
اسماعیل صاحب نے جو سوال کیا ہے، اور یہ رہبر انقلاب نامز اللہ الشریف کے مقلد ہیں
جی،
تو سوال کی کچھ شقیں ہم پہ روشن نہیں ہیں. بہرحال ایک مجموعی مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں
جی،
اور یہ اس مسئلے کے تحت خود طے کریں کہ کس منزل میں آتے ہیں.
یا اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو پھر سے ہمیں
پھر سوال کریں،
تاکہ
مثلا یہ کثیر السفر کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں، یہ انہیں خود طے کرنا ہوگا
جی.
آغا رہبر مدظ اللہ العالی کے نزدیک کثیر السفر وہ شخص ہے کہ جو 10 دن میں
جی
ایک دفعہ کم از کم سفر کرتا ہو، یعنی مستقل 10 دن اپنے وطن میں نہ ٹھہرتا ہو. مستقل اپنے وطن میں 10 دن نہ ٹھہرتا ہو، 10 دن میں اس کے لیے ایک سفر ضروری ہے۔ اگر ہر 10 دن میں اس کے لیے ایک سفر پیش آتا ہے اور اسی طرح سے اپنے سفر کو وہ سال میں 3 مہینے جاری رکھتا ہے تو کثیر اس سفر کے زمرے میں آتا ہے، ورنہ نہیں آتا۔ اگر کثیر اس سفر کے زمرے میں آ گیا تو ظاہر ہے کہ سفر و حضر میں اس کا نماز روزہ پورا ہے، اور اگر نہیں آتا تو قصر ہے۔ یہ ایک مجموعی مسئلہ ہے، اب یہ طے کریں گے کہ کثیر السفر کے حکم میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔
جی بالکل، ہو سکتا ہے کہ وہ مثلا جو انہوں نے کہا تو 10-10 دن کے لیے، 15-15 دن کے لیے 3 دفعہ سال میں جاتے ہوں،
جی
تو پھر ان کا مسئلہ دوسرا ہو جائے گا،
دوسرا ہو جائے گا۔
جی بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا حضور، ایک سوال کیا ہے محمد حسین صاحب نے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کسی مرجع وقت کی، مرجع تقلید کی تقلید کرتا ہوں، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی سہولت کے اعتبار سے کسی دوسرے مرجع کی تقلید؟
یہ عمل جائز نہیں ہے فقہا کے نزدیک۔ اپنی سہولت کی وجہ سے آپ اپنی مرضی سے مرجع کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کہ جب چاہے تبدیل کر دیں کہ ہمیں اس کی دوا اچھی نہیں لگ رہی ہے، زیادہ کڑوی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، آپ کو شریعت نے یعنی آپ پہ فریضہ عائد کیا ہے کہ آپ زمانہ غیبت میں مجتہد عالم کی تقلید کریں۔ جب آپ نے تقلید کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ عذر شرعی کے بغیر اسے نہیں چھوڑ سکتے، جب تک کہ اس سے زیادہ عالم ہونے کا علم نہ ہوا آپ کو، یا دوسرے مسائل۔ اپنی مرضی اور سہولت کے لیے قطعاً ایسا کام کرنا درست نہیں ہے، بلکہ عالم کی تقلید پہ باقی رہنا ضروری ہے۔
صحیح بالکل۔ اچھا حضور، یہ کچھ موارد اس طرح کے بتائے جاتے ہیں کہ جہاں پر دوسرے مرجع کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے؟
جی، ایک تو یہی ہے صورت، مثلاً ہمیں یہ علم ہو جائے کہ جس مجتہد کی ہم تقلید کر رہے تھے اس سے زیادہ عالم ہے، عالم فلا شخص ہے، دوسرے کا جو دوسرے ہیں ان کا علم ان سے زیادہ ہے،
یعنی ثابت ہو جائے،
ثابت ہو جائے باقاعدہ دلیلوں کے ذریعے۔
ہمارے لیے ضروری ہے کہ
ہم تبدیل کریں، یا پھر ہمارا مجتہد جو عالم تھا اس کا انتقال ہو جائے،
صحیح
جی، موت آ جائے، تو اس طرح سے ہم زندہ عالم جو ہے مجتہد اس کی طرف رجوع کریں گے، اس سے حکم معلوم کریں گے، تو تقلید ہم بدل سکتے ہیں اس طرح کی۔ یا خدا نہ خواستہ آپ جس مجتہد عالم کی تقلید کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ، ایسا نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ تو مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایسی کمی آ جائے کہ جو اس کی تقلید کے منافی ہوئے،
صحیح،
اس کی تقلید نہ کر سکتے ہوں۔
مثلا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، یادداشت غائب
ہو جائے، یا فسق و فجور خدا نہ خواستہ سامنے آ جائے، ایسے ایسے مواقع اور ایسی چیزیں پیش نہیں آتی ہیں، لیکن مسئلہ ہے خدا نہ خواستہ ایسی بات پیش آ جائے تو شرائط تقلید چونکہ پورے نہیں رہتے، اب شرط ہٹ جاتی ہے، اس صورت میں آپ تقلید تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر ان شرائط کے علاوہ۔
حضور، اگر ہمارے اس مجتہد نے جس کے ہم تقلید کرتے ہیں اس نے فتویٰ نہ دیا ہو اس مورد میں، مثلا کبھی کبھی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ احتیاط، مثلا احتیاط واجب ہے،
تو یہ اسی کی تقلید ہے، چونکہ وہ رجوع کرنے کی اجازت دے رہا ہے آپ کو، آپ تقلید سے باہر نہیں جاتے، اس نے چونکہ خود کیا کہ احتیاط واجب کا تقاضا یہ ہے، یعنی آپ اس سلسلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف جا سکتے ہیں، تو اس کی اجازت سے جا رہے ہیں، تو در حقیقت یہ اسی کی تقلید ہے، اگرچہ ہم نے دوسرے کے فتوے پہ عمل کیا، اس کے کہنے سے عمل کیا ہے، لہٰذا تو حقیقت میں یہ اسی کی تقلید ہے، تو شاید اسے تقلید کی تبدیلی کا نام دینا مشکل ہے اس امر کو۔
جی بالکل،
چونکہ اسی طرح سے اگر کوئی یہ قید لگاتا ہے کہ مثلا ایک مسئلہ اسی طرح کا اور آتا ہے کہ ہم کسی مجتہد کی تقلید کرتے تھے جس کا انتقال ہو گیا، اب زندہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کیا ہم جن مسائل پہ عمل کر چکے ہیں، یا وہ خود اجازت دے کہ آپ ان مسائل پر مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں جن پہ عمل کر لیا ہے، یا جو آپ کے یاد ہوں، تو ہم اس کی اجازت سے اگر ان مسائل پہ باقی رہ جاتے ہیں، انہی پہ عمل کرتے ہیں، در حقیقت مردہ کی تقلید نہیں ہے، زندہ کی تقلید ہے، چونکہ اس کی اجازت سے یہ عمل کیا جا رہا ہے۔
بہت شکریہ حضور، اجازت دیجیے، ایک سوال ہم ریکارڈڈ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سلسلے کی طرف آتے ہیں،
بسم اللہ
اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک سوال ریکارڈڈ اور لیتے ہیں۔ جی
السلام علیکم، صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جو سید شراب پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، بد کردار بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، اور کہتا ہے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، اور متکبر بھی ہے، آیا ایسے سید کا احترام کرنا جائز ہے یا نہیں، یا ایسے سید پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ والسلام۔
جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے سوال پوچھنے کا۔ جی حضور،
اس میں سید اور غیر سید کی کوئی قید نہیں ہے
جی،
بلکہ جو کھلم کھلا شراب پیتا ہو، فسق و فجور انجام دیتا ہو، تکبر کرتا اور متجاہر بالفسق و کھلم کھلا یہ گناہ انجام دیتا ہو، سید ہو یا غیر سید
جی،
آپ کو اس فریضے پہ عمل کرنا ہے جو شریعت نے معین کیا ہے۔ اگر نہیں عزم منکر کے شرائط پائے جاتے ہیں تو آپ نہیں عزم منکر کیجئے، زبانی زبان سے کہیے آپ روکیے، یا آپ نہیں روک سکتے، اتنی صلاحیت نہیں ہے یا شرائط نہیں ہیں، تو آپ اپنے عالم دین سے کہیے کہ وہ سمجھائے، چونکہ وہ عالم دین اسی لیے ہوتا ہے کہ امت کو صحیح رہنمائی کرے، برائیوں سے بچائے۔ یا پھر آپ کے اگر اس سے تعلقات منقطع کرنے سے کوئی اثر پڑتا ہے، یعنی وہ برائی چھوڑ سکتا ہے، تو سید ہو یا غیر سید ہو آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیے، لیکن لعنت کرنا تو درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے برائی میں اضافہ ہو جائے۔
صحیح،
آپ نہیں عزم منکر کے جو شرائط ہیں اور جو طریقہ معین ہے اس طریقے پہ عمل کریں گے، اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے معاشرے میں اختلاف بڑھے یا برائیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو، اور نتیجہ مثبت آنے کے بجائے منفی ہو، ہو سکتا ہے برائیوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ لہٰذا ایسے ہمیں ایسے راستے تلاش کرنا چاہیے کہ جو برائیوں سے لوگوں کو روک سکیں یا انہیں کم کرا سکیں۔
جی بالکل۔ حضور ایک سوال کیا گیا ہے، تقلید کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ تقلید کے اوپر جو آپ نے گزشتہ ہفتے بھی بیان فرمایا تھا کہ تقلید بہت ضروری ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی آپ واضح کیجئے کہ مثلا کیوں ضرورت ہے، ہم جب کہ پڑھے لکھے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمارے لیے تقلید کی کیا ضرورت ہے؟
جی دیکھیے، اگر تقلید کے حوالے سے یہ کہا جائے ہم خود پڑھے لکھے ہیں تو تمام امت پہ یہ حکم لاگو نہیں ہوتا
جی،
بلکہ ہر زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم رہی ہے
جی،
بالخصوص مسائل شریعت سمجھنے والوں کی تعداد کم رہی ہے
جی،
اور نہ سمجھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے۔
اور معاف کیجیے گا آپ کی بات روکتے ہوئے، اگر ان کی مراد پڑھے لکھے سے وہ ہے کہ احکام شریع کے پڑھے لکھے ہیں
جی،
تب تو مجتہد ہے
جی،
اس کے اوپر تو تقلید ہے ہی نہیں
اور کیا۔ یا تقلید اصل میں ہمارے فقہا نے جو تقلید کا مسئلہ بیان کیا، تقلید اس کے لیے عالم کی تقلید واجب ہے
جی،
جو مثلا نہ مجتہد ہو نہ محتاط۔
صحیح،
اگر کوئی واقعا تقلید نہیں کرنا چاہتا
جی،
تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے
جی،
وہ مجتہد بنے
جی،
اجتہاد کے درجے تک پہنچے تاکہ تقلید اس کے اوپر نہ رہے، یا پھر اتنا علمی صلاحیت پیدا کرے اپنے اندر کہ طریقہ احتیاط کو جانے اور اس پہ عمل کر سکے۔
صحیح،
تو یا تو یہ دو راستے اپنائے
جی،
اور اگر مجتہد کی حد میں نہیں ہے وہ
جی،
اور احتیاط کا طریقہ بھی نہیں جانتا، مسائل کو جمع بھی نہیں کر سکتا تمام امور اور مسائل میں، تو
جی
پھر سیدھا سا آسان راستہ
جی
اس کے لیے تقلید ہے، اور یہ پروردگار کا لطف ہے
جی بے شک۔
اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ امام نے فرمایا ہے
جی،
دیکھیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیبت پیش آئی ہے
جی،
وہ غیبت ہماری وجہ سے ہے، یعنی امت میں کچھ ایسے افراد پائے جاتے تھے جن کی وجہ سے حضرت باقاعدہ ظاہر نہیں ہو سکے اور پردہ غیبت میں جانا پڑا۔ تو غیبت کا سبب چاہے ہم ہوں یا آپ یا ہم میں سے ہم ہیں
جی،
تو جب امام غیبت کے پردے میں ہیں
جی
اس مصلحت کی بنا پر کہ لوگوں نے اتنی مشکلات ایجاد کی ہیں ان کے لیے
جی،
تو اب امام کی غیبت میں کوئی تو انتظام ہونا چاہیے
جی
کہ جو مسائل میں ہماری رہنمائی کرے، تو امام نے انتظام فرمایا، ایک لطف ہے کہ ہم غیبت میں جا رہے ہیں اور یہ علماء جن میں یہ شرائط پائے جاتے ہیں ان کی تقلید کرنا ہے۔
صحیح،
تو اس فلسفے کے تحت ہم تقلید کرتے ہیں اور اپنے مسائل میں رجوع کرتے ہیں
جی،
اور اسے اس کے البتہ شرائط معین کی ہیں
جی، وہ شرائط اگر پائے جا رہے ہیں تو ہم ان کی تقلید کر سکتے ہیں،
تقلید کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔
بالکل، بہت شکریہ حضور، یہاں پر ہم آپ سے خداحافظی کریں گے، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ایک سلسلہ رہا ہے آپ کے لیے زحمتوں کا، انشاءاللہ
محبت نوازش میں بھی آپ کا شکریہ،
بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ سوالات ہمیں بھیجتے رہیے، انشاءاللہ ہم بھی جوابات اسی طرح سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ہم فیس بک کے ذریعے بھی سوال کے جواب آپ کے سوال کا جواب دیں گے، اور جتنے بھی ناظرین پروگرام میں شرکت کرتے ہیں ان کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ فیس بک پر بھی ڈالے جائیں گے، تاکہ ناظرین اور دوسرے تمام مومنین ان سے قصبے فیض کر سکیں۔ فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔